الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا 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 محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام مخالف عظام برادران اہل سنت امام اعظم کانفرنس نے شرکت کے لیے اس فقیر کو حضرت مفتی دفری صاحب نعمانی دامت وقت ملا لیا اور میرے قابل محترم حضرت مولانا حقانی صاحب دامت برکات ملالیہ نے فقیر کو مدعو فرمایا اور باوجود انتہائی تکلیف کے فقیر حاضر ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں اس قابل نہ تھا. یہ ان حضرات کی بزرگانہ شفقت ہے کہ انہوں نے یاد فرمایا. فقیر حاضر ہو گیا لیکن ایک تو صحت جواب دے چکی ہے, اس کے علاوہ اب 12:30 بج چکے ہیں. آپ یقین فرمائیں میرے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل عرض کروں تو شاید آپ حضرات یقین نہ فرمائیں. تمام رات بیٹھ کر کام کرتا ہوں, قرآن پاک کا حاشیہ لکھتا ہوں اور صبح کاتب کو دے دیتا ہوں. یہ رات بھی اسی طرح گزری, نماز فجر تک بیٹھا رہا, کام کرتا رہا, نماز فجر کے بعد پھر 7 تک کام کیا. اس کے بعد سفر کی تیاری کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو کتنا طویل وقت گزر چکا اور اب آپ حضرات بھی بہت اکتا چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات اٹھ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں اور کچھ انتہائی تکان کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. بہرنو میں ارشاد تعمیر میں کچھ عرض کروں گا. چاہتا تو یہ تھا کہ تفصیل سے کچھ کہوں لیکن صورتحال کے پیش نظر شاید میں خود اپنی یہ خواہش پوری نہ کر سکوں. بہرحال کچھ کلمات کرتا ہوں اور ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھیں اور خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. عزیزان محترم, امام اعظم کانفرنس کے عنوان کی مناسبت کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ چند کلمات سیدنا الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے متعلق عرض کروں. حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت عظما ہیں کہ جس نعمت کا شکریہ ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. امام اعظم آپ کا لقب ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز عطا ہوا کہ اس لقب سے ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے. اور یہ قبولیت اور یہ شہرت اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ سعادت بزور بازو نے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. نیک بندوں کی شہرت اور نیک بندوں کے لیے قبولیت کا دروازہ اپنے نیک بندوں میں اللہ کھولتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کے لیے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں شوق اور ذوق پیدا فرمایا اور اللہ کے نیک بندوں نے قبول کیا اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوئے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ابو حنیفہ کنیت کیوں ہے. کسی نے کہا کہ ان کی لڑکی کی طرف منسوب ہو کر ابو حنیفہ کنیت قرار پائی، لیکن علماء نے اس قول کو رد کیا اور کہا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کوئی لڑکا کوئی لڑکی سوائے حضرت حماد کے کسی تاریخ سے ثابت نہیں اور ان کا علم نہیں ہو سکا سوائے حضرت حماد کے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد. تو اب یہ قول انہوں نے مردود قرار دے دیا. بعد نے کہا کہ لغت عراق میں لفظ حنیفہ کے معنی ہے دوات، کیونکہ تدوین فقہ اور احکام فقیہ اور مسائل فقیہ کے لکھنے کے لیے آپ لازم الدوات ہو گئے تھے تو اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ قرار پائی. اور ایک قول یہ ہے کہ حنیفہ سے مراد ہے الملت الحنیفہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بلت تبع ملت ابراہیم حنیفہ. میرے محبوب فرما دیجئے میں تو اتباع کرتا ہوں ملت ابراہیمی کی اور وہ حنیف ہیں، یعنی تمام اجیان باطلہ سے مائل ہو کر یعنی اسلام کی طرف آنے والے اور ہر باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آنے والے. ان کی ملت کو ملت حنیفیہ سے اسی لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس ملت میں کوئی فساد نہیں، باطل کے لیے کوئی راہ نہیں، ہر غلط باطل اور ناحق چیز سے ملت حنفیہ کا دامن پاک ہے. ہر حق اور ہر صداقت، ہر حقانیت اور ہر اچھائی، ہر حسن ملت حنیفہ میں پایا جاتا ہے. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ گویا شریعت مطہرہ کے انوار و برکات آپ کے رگ و ریشے میں رچ گئے اور آپ کی روح مقدس کے اندر ملت حنیفیہ راسخ ہو گئی، اور پھر آپ نے اس ملت کی وہ خدمت انجام دی اور ملت کے ساتھ، اس ملت حنیفہ کے ساتھ اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا کہ جو شفقت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ابو حنیفہ قرار پائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کی ہو کہ تم اس شخص کو اس کلیت سے یاد کیا کرو تاکہ ان کی عظمت کا چمکتا ہوا نشان باقی رہے اور تمہارے دل بھی ان کی عظمتوں سے پر رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ صحابی نہیں ہیں اور اہل بیت میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے علم، تفقہ اور اجتہاد کا وہ نچوڑ اور وہ عطر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا کہ جس کی مثال آپ کے اقران میں نہیں پائی جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ سن 61 میں آپ کی پیدائش ہے، بعض نے کہا سن 63 میں آپ پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ سن 70 میں آپ کی پیدائش ہے، لیکن یہ تینوں قول صحیح نہیں ہیں. صحیح یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سن 80 ہجرت میں ہوئی، سن 80 ہجری میں ہوئی. آپ کے والد ماجد کا نام نعمان ہے، ثابت ہے، اور آپ کا نام نعمان ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، نعمان آپ کا نام ہے، اور ثابت آپ کے والد ماجد کا نام ہے، نعمان بن ثابت. اور آپ کے والد ماجد کا نام، اس میں کئی قول ہیں. بعد نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ثابت کے والد یعنی امام اعظم کے دادا کا نام زوکا ہے، کسی نے کہا طاووس ہے، اور کسی نے کہا کہ نعمان ہے. تو اب اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا گیا الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کے نام، ان کے دادا کے نام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام زوتا ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام طاووس ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام مرزبان ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام نعمان ہے. تو اس کے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہے. جو لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں وہ تو اس اختلاف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے اختلاف کو کسی کی عظمت کے خلاف استعمال کرنا یہ بہت غلط ہے. بڑے بڑے اکابر ملت اس میں شامل ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، اور آپ کے دادا کا نام مغیرہ ہے، اور مغیرہ کے دادا کے متعلق تو مغیرہ کے والد کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے جی، یعنی امام بخاری کے پردادا کے بارے میں کہ ان کا کیا نام تھا. تو بہت سے نام محدثین نے لیے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کا نام برجزوہ ہے، کسی نے کہا کہ ان کا نام احنف ہے، اور بھی اقوال ہیں. تو اب یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف تو استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کے نام میں اختلاف کو ان کی عظمت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ خود ان کی بدنصیبی ہے. بہرنو امام صاحب کے دادا کے نام میں اختلاف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر دادا کے بارے میں اس سے زیادہ اختلاف ہے. تو یہ اختلاف کسی کی عظمت کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں تطبیق کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا اسلام سے پہلے تھا، اور وہ دونوں لقب بھی اسلام سے پہلے تھے. اسی لیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ہم اس طرح لیتے ہیں: الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان. تو نعمان آپ کے دادا ہیں، اور آپ کے دادا اپنے بیٹے یعنی حضرت ثابت کو، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، تو انہیں لے کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے دادا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کو بچپن میں لے کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت نعمان کے لیے، ان کے صاحبزادے حضرت ثابت کے لیے بہت دعا فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ، تو نعمان اور ثابت کی ذریت میں بھی برکت فرما، اور ان کی ذریت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت نعمان کی ذریت اور حضرت ثابت کی ذریت یعنی جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ دعا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب اسماعیل جو حضرت حماد کے بیٹے ہیں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، ان کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فضیلت اور برکت کے واسطے حضرت علی کی وہ دعا کافی ہے جو انہوں نے ہمارے دادا اور ان کی ذریت کے حق میں فرمائی. ہم بھی ان کی ذریت ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ دعا اللہ تعالی نے ہمارے حق میں مستجاب فرمائی. یہ ایک فضیلت ہے، اور اہل بیت کے اطہار کی طرف سے فضول و برکات کا ایک وسیلہ ہے جس کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. بعض لوگوں نے امام صاحب سے تعصب کی بنیاد پر آپ کے دادا کو غلام کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو فارس میں آ کر گرفتار ہو گئے، اور ان کو بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے غلام کی حیثیت سے خرید لیا، اور یہ غلام تھے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو غلام کی نسل ہیں اور غلام زادے ہیں. لیکن اس کا جواب بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے جناب اسماعیل بن حماد نے دیا، اور انہوں نے فرمایا: نحن الاحرار من ابناء فارس واللہ ما وقع علینا رق قط. فرماتے ہیں ہم تو آزاد ہیں اور ابناء فارس سے ہیں، اور خدا کی قسم ہم پر رقیت اور غلامی کبھی جاری نہیں ہوئی. یہ روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کو اور آپ کے سلسلے کو جی عیبدار کرنے کے لیے متعصبین نے گھڑی ہیں، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ ما وقع علینا رق قط، خدا کی قسم ہم پر غلامی کبھی جاری نہیں ہوئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ان کی صغر سنی میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا نکاح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا. اور ان کی تربیت میں رہے. گویا میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ربیب تھے, اور پھر ان کے انوار, ان کے برکات, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کا فیض جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ سکتا ہے, آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فضیل و برکات ہیں جن کا ظہور آگے چل کر ہوا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالنے کے بعد تجارت میں مشغول ہوئے. آپ ریشم اور ریشمی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے. حضرت شعبی دو بہت بڑے علماء محدثین میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی آپ کی ملاقات ہے, اور حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت امام شعبی نے ایک حدیث بھی سنی ہے. امام دارقطنی اور امام بخاری دونوں کی رائے یہ ہے کہ امام شعبی نے حضرت علی سے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے اور کوئی حدیث نہیں سنی. یہ تو خیر ان کے آپس کی بات ہے, اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن یہی امام شعبی جن کا میں نے تذکرہ کیا, یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں دیکھا کہ کتنی صالحیت ہے ان کے مزاج میں, اور کس قدر تہذیب ہے, اور کتنی حیا ہے, اور کس قدر ان میں صلاحیتیں ہیں, اور کیسی ان کے اندر استعداد ہے. ان کی استعداد, ان کی صلاحیت, ان کی نیکی اور شرافت طبعی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ بڑا ہونہار بچہ ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ آپ علوم دینیہ کے حصول کو اپنا شغل بنا لیں. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم دینیہ حاصل کرنے کو اپنے لیے لازم قرار دے لیا, اور آپ نے اس زمانے کے مشائخ اور علماء سے علوم حاصل کیے, اور علم حدیث میں 4000 مشائخ آپ کے پائے جاتے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث کی ہے اور علم حدیث حاصل کیا ہے. بعض لوگوں نے ایک غلط قسم کی روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے, اور وہ بھی انتہائی تعصب پر مبنی ہے. وہ بھی خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کی ہے جی, اور دو تعصب خطیب بغدادی نے جس کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. حسد ایسی چیز ہے کہ اقران تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ جو جتنا زیادہ قابل رشک ہوتا ہے اس کے حاصل اتنے ہی دیر تک رشک و حسد میں مبتلا رہتے ہیں. چنانچہ خطیب بغدادی کا بھی یہی حال تھا کہ 34 صدی میں بھی امام صاحب کا حسد دل سے نہیں نکلا. ایسی روایات منسوب کی امام صاحب کی طرف جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ روایت جس کا میں آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا جائے تو وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے سایہ نشان ہے, لیکن جس طرح اسے مسخ کر کے امام صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ بالکل واقعے کے خلاف ہے, اور کسی صاحب علم و رقل اور منصف مزاج کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی طرف اس روایت کو منسوب کیا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں. وہ روایت یہ ہے, امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو اور علوم دینیہ اختیار کرو, تو میں نے سوچا کہ میں کون سا علم اختیار کروں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اگر میں قرآن کا علم حاصل کروں, اگر میں حافظ قرآن بن جاؤں تو مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ گے, تو کسی مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے, اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے تمہارے مکتب میں تم سے بہتر کوئی حافظ پیدا ہو جائے, تو تمہاری استادی کا جو وقار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر تم سے بہتر کوئی حافظ تمہاری مکتب میں پیدا ہو گیا تو تمہارا یہ استادی کا وقار بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے امام صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں دن میں حدیث پڑھوں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا علم حدیث کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حدیث تم اگر پڑھو گے تو تم کہیں حدیث پڑھانے کے لیے مدرس بن کر بیٹھو گے اور عمر گزر جائے گی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا حافظہ جواب دے جائے گا اور اختلال حواس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو تمہارے شاگرد تمہارے پر تان کریں گے کہ دیکھو فلاں روایت کے اندر تم بھول گئے، فلاں روایت کو تم نے غلط بیان کر دیا، تو اس طرح شاگردوں کے تیروں کا نشانہ بنتے رہو گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا تھا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ اگر میں علم کلام پڑھوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ علم کلام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ آپ علم کلام میں اگر کوئی مقام حاصل کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ بہت سی باتیں آپ عقائد کے معاملے میں ایسی کہہ جائیں گے جس پر لوگ آپ کو زندیق کہیں گے، تو پھر زندیق کے لقب سے مشہور ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اور کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر پوچھا کہ اگر میں صرف نحو اور علوم عربیہ ادبیہ میں کمال حاصل کروں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کسی مدرسے میں مدرس بن جاؤ گے، دو تین دینار تمہاری تنخواہ مقرر ہو جائے گی جی، اور پھر ساری عمر اسی میں لگے رہو گے اور تمہارا کوئی وقار تو پیدا ہوگا نہیں. تو کہنے لگے مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں علم فقہ حاصل کروں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے علم فقہ حاصل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم سے مسائل پوچھیں گے اور بہت سے فتوے لے کر آئیں گے، اور تم فتوے دینے لگو گے، مسند افتاح پر بیٹھو گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس میں بہت اعلیٰ اونچا مقام حاصل کر لو تو تمہیں منصب قضا بھی مل جائے. اگر منصب قضا مل گیا تو پھر تو بہت بڑا وقار ہے یہ. تو بس امام صاحب نے کہا بس میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے، اور کسی علم کی مجھے حاجت نہیں ہے، لہذا میں تو فقہ پڑھنا چاہتا ہوں. لہذا امام صاحب نے کہا کہ اے ابو یوسف، میں نے پھر جب یہ سب علوم کو دیکھ لیا اور سب کے نتیجے پر غور کر لیا تو میں نے فقہ کو خوب پڑھا، تو اب یہ بالکل مسخ شدہ روایت امام صاحب کی طرح منسوخ کر دی، اور یہ روایت امام طحاوی نے بھی نقل کر دی. بڑا تعجب ہے، حالانکہ وہ علماء حنفیہ میں سے ہیں، اور امام طحاوی نہیں بلکہ امام طحاوی کے حوالے سے جو متعصبین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے سامنے بطور الزام اس روایت کو پیش کرتے ہیں. لوگ میاں تمہارے جی سید احمد طحاوی صاحب نے بھی اس روایت کو لے لیا، اور وہ تو بہت بڑے حنفی ہیں، اور پھر فتاوی ملتقط نے بھی جی اس روایت کے مضمون کو لکھ دیا، تو فتاوی ملتقط میں بھی یہ مضمون موجود ہے. طحاوی نے بھی یہ روایت لے لی، در مختار نے بھی حوالہ دے دیا ملتقط کا. تو ایسی صورت میں بتاؤ کہ تمہارے امام صاحب کا کیا مقام ہے؟ تو اس کے متعلق میں ایک ذرا سی بات عرض کر دوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مسخودہ مضمون کی نسبت غلط ہے، باطل ہے، اور قطعاً خلاف واقع ہے، اور ان کے واقعات نے خود اس کی تردید کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بات تو قرآن کی حفظ کی ہوئی تھی جی، کہ اگر میں قرآن حفظ کروں تو اندام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے یا نہیں جی؟ بھائی حافظ قرآن تھے، ارے اتنے جدید حافظ قرآن تھے کہ رمضان شریف میں وہ ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے. 61 قرآن رمضان شریف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تراویح پڑھنے یا رات کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو جو اتنا جدید حافظ ہو کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، اس کی طرف یہ روایت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ خود ان کے حافظ قرآن ہونے نے اس روایت کو باطل قرار دے دیا. پھر یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے جس کو شمس الائمہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے مناقب ابو حنیفہ میں نقل کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنے کا جب ارادہ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، ہر علم کو، اور ہر علم کو فردن فردن میں نے پڑھا، ہر علم کو میں نے فردن فردن پڑھا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے کسی اور فن کو اور کسی اور علم کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا اور معظم علم اسی کو بنا لیا اور میں اسی میں منہمک ہو گیا تو میری عمر برباد ہو جائے گی. میرا مقام یہ ہے کہ علم تو میں نے سب پڑھ لیے، کوئی علم باقی نہیں چھوڑا جس کو فرضاً فرضاً میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن اب جس علم کو میں اپنانا چاہتا ہوں اور جس علم کو میں مقصد حیات بنانا چاہتا ہوں اور جو اس علم کو ہمیشہ کے لیے اپنا مشغلہ قرار دینا چاہتا ہوں، میں منتخب کرتا ہوں کہ وہ علم فقہ ہے، وہ علم فقہ ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے علم فقہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اسی کے اندر انہماک کو اختیار کر لیا. تو اگر اس روایت کو مضمون کو سامنے رکھا جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب نے کوئی علم نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھی، صرف نہیں پڑھی جی، اور لغت نہیں پڑھا، اور امام صاحب پر تو یہ لگا اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے صرف نہیں پڑھی نہیں، ان کو آتی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ان کا ایک مقولہ جی نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا تو آپ بتائیے اس کا حکم کیا ہے، کیا اس کا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ولو رما ہو بے ابا قبیس، جی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اگرچہ وہ اب جبل ابو قبیس بھی اٹھا کر کسی پر دے مارے تب بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، مگر لفظ انہوں نے جو بولا وہ یہ تھا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس. حالانکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آپ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفی میں الف کے ساتھ اور حالت رفی میں واو کے ساتھ، مگر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ولو رما ہو بے ابی قبیس نہیں کہا بلکہ کہا ولو رما ہو بے ابا قبیس. تو یہ صاحب یہ تو تمہارے امام کی نحو کا کہ نحو کا علم تھا کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مجھے بے ابی قبیس کہنا ہے یا بے ابا قبیس کہنا ہے. یہ ہے امام صاحب پر یہ ایک تان اور اس روایت کی تقویت کے ضمن میں. تو اس روایت کی حقیقت تو میں نے آپ کو بتا دی. امام صاحب نے فرمایا میں نے ہر علم کو فردن فردن پڑھا اور ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، لیکن معظم علم اپنے میں اپنا سوائے فقہ کے کسی کو قرار نہیں دیا جس میں میں ہمیشہ کے لیے منہمک ہو جاؤں. وہ انہماک کے لیے اور اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے میں نے ایک ہی علم کو منتخب کیا، اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم فقہ ہے. یہ امام صاحب کی بات اور یہ بالکل حق ہے جی، اور اس روایت کا یہ مفہوم یہ بالکل صحیح اور سادہ اور سمجھ میں آنے کے قابل ہے. رہا یہ کہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس، جو کوئی غلط سی بات کہی، تو ابن خلقان نے وفیات العیان میں یہ واقعہ بھی نقل کیا، امام صاحب کا یہ قول نقل کیا. ہاں ابن خلقان نے وفیات العیان میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ نقل کیا کہ ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دے تو کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ابا قبیس فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں نحو نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں صرف نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ کے لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب خواہ حالت نسبی ہو، حالت رفعی ہو، حالت جری ہو، ہر حالت میں وہ الف کے ساتھ وہ ان کی لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے جی. تو اس لیے انہوں نے اپنے لغت میں فرمایا، لغت کوفہ میں فرمایا، لغت عراق میں فرمایا کہ بڑا رما ہو میرا باقبیس، تو یہ تو ان کا اپنا لغت ہے جی، یہ ان کا اپنا لغت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے قبائل کے لغات میں تو اختلاف ہے جی، قبیلہ بنو تمیم کا لغت کچھ اور ہے، قبیلہ بنو طے کا کچھ لغت اور ہے. تو یہ اختلاف لغات کی وجہ سے امام صاحب پر اعتراض کرنا یہ تو اس انتہائی ظلم و ستم ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، اگر امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ علوم عالیہ سے بے خبر ہوتے تو میں عرض کرتا ہوں یہ بڑے بڑے علماء کہ جو علم اور علم صرف، علم نحو اور علوم عربیہ اور علوم عربیہ کے امام اور بڑے بڑے مقتدا ہوئے ہیں اور بڑے ماہرین ہوئے ہیں اور حاضقین ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کو قبول فرما لیا، کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال یہ ولا مرا رما ہو گیا باقب، یہ بہت غلط کی بات ہے۔ ابن خلدان نے جواب دے دیا کہ ان کے لیے انہوں نے اپنا لغت بیان کیا ہے، اپنا لغت بیان کیا ہے جی۔ اچھا تم نے امام صاحب پر یہ اعتراض کر دیا، اور میں اگر ایک بات پوچھ لوں، دیکھیے تمہارے دل میں امام صاحب کا احترام ہو نہ ہو تم خدا کو جواب دو گے، اور ہمارے دل میں تمام علماء امت کا احترام ہے، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی احترام کو لے کر ہم زندہ رہیں اور علماء امت، علماء ملت، علماء اہل حق کے اسی احترام کو لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ ہمارا تو نصف العین یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی امام المحدثین ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں، اور ہر سنی مسلمان کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت اور بڑی عظمت اور بڑا وقار ہے جی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، بخاری شریف کتاب الانبیاء جی، بخاری شریف جلد اول کتاب الانبیاء میں ایک حدیث وارد کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور لفظ استعفو جی استعفو کا وزن بتاتے ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس کا وزن بتایا استعفو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے افتعلو کے وزن پر، افتعلو افتعلو جی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ استعفو افتعلو کے وزن پر، بھائی استعال اور استفال کا کوئی فرق ہے نہیں ہے بھائی، استعفو باب استفال سے اور افتعلو باب استعال سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیسر کو افتعلو پر جی مبنی کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس تیسر جو ہے افتعلو سے، سبحان اللہ۔ ہاں اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری کے بہت سے نسخے ہیں، تمام نسخوں میں اس تیسر افتعلو، بخاری کے سب نسخوں میں یہی لفظ ہے۔ ہاں اسیلی کا ایک نسخہ ہے، ایک نسخے میں وہ استعلو کی بجائے استفالو کا لفظ پایا جائے گا، پایا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اکثر نسخ بخاری میں استعفو کو استعلو کے وزن پر یہ قرار دیا گیا ہے، اور اکثر نسخوں میں استعلو کا لفظ آیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ استفالو ہے، مگر استفالو صرف ایک نسخے میں ہے اور وہ اسیلی کا نسخہ ہے، باقی تمام بخاری کے نسخوں میں وہ استعلو کا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جی ولو رما ہو بے ابا قبیس کا جو اعتراض کو آپ نے کر دیا، حالانکہ ابن خلقان نے اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استعفو افتعلو کا تو کیا جواب دے سکتے ہیں آپ جی، اور خود ابن حجر بھی جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اکثر نسخوں کے اندر جو ہے وہ استعلو ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ، امام بدر الدین عینی جی عمدۃ القاری میں تو یہ فرما گئے کہ ہذا من تقصیر الید فی الصرف فی التصریف جی، یہ بات جو استعفو کو افتعلو کے وزن پر کہا، یہ جو کہی گئی ہے یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ وہی کہہ سکتا ہے کہ کسی علم صرف بھی نہ آتا ہو۔ میں امام بخاری پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، میرے دل میں ان کا اعتراض احترام ہے، مگر اے امام اعظم پر اعتراض کرنے والوں ذرا یہ بھی دیکھ لو تو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علوم میں مشغول ہو گئے، آپ نے تمام علوم پڑھے، ابھی امام صاحب کا مقولہ پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، ہر علم کو، مگر علم فقہ کو اپنا مقصد حیات قرار دیا۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم فقہ ہی وہ علم ہے جسے ان ائمہ دین کو اپنا مقصد حیات بنانا تھا. جی قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر انوار برکات سعادات رکھتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ قرآن مجید کے وہ انوار وہ برکات وہ سعادات وہ سب موقوف ہیں اس بات پر کہ انسان حلال اور حرام کا علم حاصل کرے, حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم کتنی ہی دعائیں کرتے رہو, کتنے ہی نوافل پڑھتے رہو, لیکن رشوت بھی کھاتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, لوگوں کا حق بھی کھاتے رہو, تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی دعائیں, وہ آپ کی انتظائیں, وہ آپ کی تلاوت, وہ آپ کی دعائیں سہاری, وہ گریہ اداری, وہ کس کام آئے گی؟ میرے دوستو, جب تک حلال و حرام کا علم نہ ہو اور انسان حلال کو اختیار کر کے حرام سے نہ بچے, اس کے لیے ناخلاقیات سے کوئی فائدہ ہوگا؟ جی نہ اس کے لیے قرآن کریم کے قصص سے کوئی فائدہ ہوگا, نہ اس کے لیے قرآن کریم کے امثال سے کوئی فائدہ ہوگا. قرآن کی کوئی آیت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی تا وقت کہ حلال و حرام کو وہ نہ, جب تک کہ وہ حلال کو اختیار نہ کرے اور حرام سے نہ بچے, اس وقت تک کوئی نیکی, کوئی پاکیزگی, کوئی دعا, کوئی نماز, کوئی روزہ اس کے لیے تارا بدل. جب تک کہ انسان حلال و حرام کے علم کو نہ جانے, اور اسی حلال و حرام کے علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی طلاق بائن اور طلاق رجی کا فرق ذرا آپ بتا دیں, جی اور کسی حدیث سے یا قرآن سے آپ ذرا بتا دیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو پوچھ رہا ہے طلاق بائن اور طلاق رجی کا فرق, جی اور آپ یہ پڑھ دیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اس آیت سے اس کا جواب ہو گیا؟ بھائی بھائی آپ نے قرآن پڑھا مگر اس آیت سے جواب ہو گیا؟ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ قرآن سب حق حق ہے, لیکن قرآن کی ایک ایک قرآن کا ایک ایک حرف اپنے مقام پر برکتیں عطا کرتا ہے, اپنے محل پر نور عطا کرتا ہے, اپنے محل پر روحانیت عطا کرتا ہے. مگر پہلے وہ محل تو پیدا کرو, اور وہ محل حلال و حرام کے علم کے بغیر نہیں حاصل ہوتا, اور یہی علم سکا ہے. عزیزان محترم, اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھائی بے صرف کے مسائل آپ ہمیں بتا دیجئے, تو آپ نے پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. لو بھائی اس حدیث سے کیا بے صرف کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان یہ حضور کی حدیث ہے, سنت ہے, اس کا ایک ایک لفظ نور ہے, مگر اپنے محل پر وہ نور ظاہر ہوگا. اگر آپ نے حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں کیا, حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کیا, فقہ کو نہیں جانا, تو آپ کو قرآن مجید کے اخلاقیات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے امثال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے قصص سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قرآن کے کسی مضمون سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ کو حلال و حرام کا علم نہ ہو اور حلال کو حاصل نہ کریں اور حرام سے نہ بچیں. مختصر یہ کہ علم شقاء وہ علم ہے کہ جس کے بغیر کوئی علم آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. تو اے امام اعظم ابو حنیفہ, آپ پر اللہ کی بے شمار رحمت, طلب علم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا. جی ہاں, اور قرآن کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ عموم ہے. اور سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. اللہ فرماتا ہے سب مسلمان یکم نہیں جا سکتے فقہ حاصل کرنے کے لیے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, سارے مسلمان علم فقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ایسا کیوں نہیں ہوا جی کہ تمہارے ہر فرقے میں سے ایک گروہ علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا, علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرتے. بڑے جمگیری قوم ہوں ادارہ جاؤں الہم, اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو حلال و حرام کے احکام سنا کر اللہ کے ڈرا کے لال لحم یا تاکہ وہ ڈر کے اور حرام سے بچ کے اور حلال کو اختیار کر کے. بولیے اللہ تعالیٰ نے فقہ کے علم کو کتنی بڑی اہمیت قرار دی, کتنا اہم قرار دیا. میں عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے میں امام آدم رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ کا آغاز فرمایا, یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی بن سمیر, عبداللہ بن مبارک, وکیل بن درہ, بہت بڑے بڑے ائمہ اور علماء متفق ہیں اس بات پر کہ لوگ فقہ کی طرف سے بالکل انہوں نے چھوٹوں کو جگا دیا, چھوٹوں کو جگا دیا. بڑے بڑے ائمہ حدیث جی جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بہت بڑا کمال عطا فرمایا, وکی بن درہ جیسے لوگ, عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ جی, اور یہ نظر بن خمیر جیسے حضرات, اللہ اکبر, یہ کون لوگ تھے جی؟ سفیان بن عیینہ, سفیان ثوری, کیسے عجلہ محدثین ہیں. مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فقہ عطا فرمائی. سفیان بن عیینہ, سفیان ثوری ان لوگوں نے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ تفقہوا علی ابی حنیفہ, ابو حنیفہ کی بارگاہ میں دوزان ہو کر انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا جی. اور یہ تمام حضرات, یہ سب 40 مجتہدین کی جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی, اور وہ سب تلامذہ ہیں, سب تلامذہ ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان تمام کو فقہ کی تربیت دی اور تمام علوم ان کو پڑھائے, اور پھر فقہ کی تربیت دے کر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ 40 مجتہدین اس قابل ہو گئے کہ جس قدر مسائل آتے تھے ان تمام مسائل پر پھر بحث ہوتی تھی, اور اس بحث کرنے کے لیے مجتہدین کے طبقات بنائے گئے تھے کہ مثلا پہلے ایک عام بحث ہوگی, عام بحث کے بعد پھر 10 مجتہدین تھے وہ اس پر خاص طور پر بحث کریں گے, اس کے بعد پھر 3 آدمی تھے وہ آگے خصوصی بحث کریں گے. جب ان کی بحث ختم ہوگی اور مسائل ملقع ہوں گے تو پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق اظہار خیال فرمائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام بحث میں بھی شامل ہوتے تھے, خاص بحث میں بھی شامل ہوتے تھے, مگر آپ خاموش رہتے تھے, سنتے رہتے تھے, اور بعض اوقات تو ایسا فرماتے تھے کہ ابھی فلانا شاگرد نہیں آیا, خیر جاؤ فلاں مسئلے پر گفتگو جب ہوگی کہ جب وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اللہ اکبر, کتنا بڑا کام کیا. اول من دون العلم ابو حنیفہ, سب سے پہلے علم فقہ کی تدوین کرنے والے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اے امام مالک, میں آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں, بہت بڑا کام کیا آپ نے. امام شافعی کی عظمتوں پر میں قربان جاؤں اور ان کی جارد علمی کو میں سلام کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں, مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے امام ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سلام کیا, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو فقہ سیکھنی ہے تو ابو حنیفہ کے جی ابو حنیفہ کے در سے فقہ حاصل کرے, اور ان کی اور انہوں نے جو فقہ اپنے شاگردوں کو دے دی ہے ان سے جا کر فقہ حاصل کرے. اور پھر یہ مقام تھا, حالانکہ جتنی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے جی, سن 150 ہجری میں وفات ہوئی, 150 ہجری میں, اور جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی وہی دن حضرت وہی سن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے, اسی سن اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. امام شافعی کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں ہوئی, ہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا تھا جی, اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم امام ابو حنیفہ سے حاصل کیا وہ سب ذخیرہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا. اسی لیے تمام عمر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی شکر ادا کیا کرتے تھے امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور تعریف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے صبح کی نماز کے وقت, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اور وہ رفع جن بھی ان کا مسلک ہے. تو جب صبح کی نماز
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی متصل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ رفع دین کیا نہ دعا قنوت پڑھی، رفع دین بھی نہیں کیا، دعا قنوت بھی نہیں پڑھی. تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور یہ کیا ہوا، ہمیشہ آپ دعا قنوت پڑھتے ہیں نماز فجر میں رفع دین کرتے ہیں، آج نہ رفع دین ہوا نہ دعا قنوت ہوئی، کو باطل ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس امام جلیل کی بارگاہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اشتہار پر عمل کروں. اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اشتہار پر عمل کروں. اللہ اکبر، حیا والوں کو حیا آتی ہے، اور جس کے اندر حیا ہو ہی نہیں اس کو حیا کہاں سے آئے گی بتائیے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جلال انسان کا یہ مقام تھا کہ ان کے رسال کے بعد بھی میں مستحدین ان کی عظمت و جلالت کا جی دم بھرتے تھے. اور یہ صورتحال تھی، بہرحال میں کر رہا تھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا. جی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر تو امام اعظم مزار میں ہیں مگر میں اگر اپنے مذہب پر عمل کروں تو مجھے شرم آتی ہے. شرم جب ہی آئے گی کہ جب ان کے عمل کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف میں دیکھتے ہوں، اگر ان کو خبر ہی نہیں ہے، اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اگر وہ جمال محض ہو گئے، تو پھر ان کے رفع دین کرنے نہ کرنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا، ان کے دعائے قنوت پڑھنے نہ پڑھنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا. تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ سب ائمہ خدا ہیں، ان سب کے عقائد سنت کے عقائد تھے. اور فقہی اختلافات یہ تو رحمت ہے اللہ کی. حدیث شریف میں آیا کہ اختلاف امتی رحمت و اختلاف صحابتی رحمت. فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے اور میری امت کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے. اس اختلاف میں تمہارے لیے وسعتیں پیدا ہوئیں، تمہارے لیے گنجائشیں پیدا ہوئیں، اور یہ وسعتیں اور یہ گنجائشیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں. اور اس کی مثالیں احادیث میں بے شمار موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. لوگ امام صاحب پر سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ تو اہل الرائے تھے. اہل الرائے، ارے اہل الرائے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کتاب و سنت کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، جو بات کتاب اللہ میں نہیں ملے گی پھر ہم سنت رسول اللہ کی طرف جائیں گے، اور کوئی بات سنت رسول اللہ میں ہمیں ملے گی تو پھر ہم اسی پر عمل کریں گے، اور اگر ہمیں حضور کی حدیث اور سنت میں کوئی بات نہ ملی تو پھر ہم سنت صحابہ کو دیکھیں گے. سنت صحابہ کو دیکھیں گے اور ہم جو قول بھی اختیار کریں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا عمل ہوگا. جی عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے. ہاں انہوں نے فرمایا کہ اگر تابعین کی بات آئی تو زاہم نہ ہم ان سے ہم ضرور مزاحمت کریں گے، کیونکہ نہ ہم رجال ہوں وہ ہم رجال، وہ بھی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں، ان میں بھی مستعد ہوں گے ہم بھی مستعد ہیں، اس لیے ہم اپنے اتحاد کے مطابق عمل کریں گے. لیکن جب صحابہ کی بات آئے گی تو ہم اپنے اتحاد سے کوئی بھی عمل اختیار کریں صحابہ کے عمل کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. جو بھی ہم صورت اختیار کریں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا عمل ضرور ہوگا، خواہ لوگ اس کو ضعیف حدیث پر عمل کرنا کیوں نہ کہہ دیں. ترمذی اٹھا کر دیکھو، بے شمار ضعیف حدیثیں امام ترمذی نے روایت کی اور اس مسئلے میں صحیح حدیث کوئی وارد بھی نہیں ہے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں علیہ عمل و اہل العلم، اس ضعیف حدیث پر اہل علم کا عمل ہے، اہل علم کا عمل ہے. بس مجھ سے اگر پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے اہل علم کا عمل ہی اس دلیل کے قوی ہونے کی دلیل ہے، اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے. جی ایسے اہل علم جس حدیث کو معمول بنا لیں اور جس حدیث پر عمل کر لیں تو ان کا عمل کرنا دلیل ہے کہ وہ حدیث قابل عمل ہے. بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس قسم کی بے جائے اعتراض کہ وہ اہل رائے ہیں، ارے بھائی وہ اہل اجتہاد ضرور ہیں، اہل اجتہاد. اگر اہل اجتہاد کو تم اہل رائے کہتے ہو تو تمہاری مرضی. ارے اجتہاد تو خود قرآن کریم میں بھی اجتہاد کا ذکر موجود ہے، قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام سے اجتہاد ہوا. ارے انبیاء داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا؟ ارے سلیمان علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا نہیں فرمایا؟ حضرت ہارون سے اجتہاد ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اجتہاد نہ ہوتا تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان وہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا؟ اگر یہ اجتہاد نہ ہوتا تو حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں تفاوت کیسے ہوتا؟ تو حضرت سلیمان نے بھی اجتہاد کیا, حضرت داؤد نے. شاید آپ یہ کہیں کہ نبیوں کے اجتہاد کی ضرورت کیا تھی, وہاں تو وہی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ارے انہوں نے اجتہاد بھی اللہ کی وحی کی بنا پر کیا, اگر وہ اجتہاد نہ کرتے تو امت کے لیے اجتہاد کی دلیل کہاں سے پیدا ہوتی؟ تو اس لیے انبیاء کا اجتہاد اجتہاد کی دلیل ہے. اور میرے دوستو دیکھو بھائی, وہ مجھے ایک مسلم کی حدیث یاد آئی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں جلد ثانی کے اندر ایک باب منعقد کیا, اس باب کا عنوان ہے باب اختلاف المجتہدین. یہ عنوان ہے باب کا, باب اختلاف المجتہدین. اور اس باب میں صرف ایک حدیث وارد کی ہے, ایک حدیث امام مسلم نے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں عورتوں کے بچے تھے. ایک لڑکا ایک عورت کا, ایک لڑکا ایک عورت کا. اتفاق ایسا ہوا کہ بھیڑیا آیا اور ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو لے گیا, ایک بچے کو. تو اب عورتیں بھی دو اور ہر ایک کا بچہ بھی موجود تھا, دو عورتیں تھیں دو بچے تھے. جب بھیڑیا ایک بچے کو لے گیا اور ایک بچہ باقی رہ گیا, تو اب وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑ پڑیں. وہ کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے, تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا. دوسری کہتی تھی نہیں یہ بچہ میرا ہے, تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا. اب یہ دونوں عورتیں جی ایک بڑی تھی ان میں ایک چھوٹی تھی. تو جب وہ دونوں عورتیں آئیں تو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں انہوں نے مقدمہ پیش کیا اور کہا حضور اس کا بھی لڑکا تھا, میرا بھی لڑکا تھا, بھیڑیا آیا جی ایک لڑکا لے گیا, میں کہتا ہوں اس کا لے گیا, یہ کہتی میرا لے گیا. اب دو آپ فیصلہ کریں, ہم وہ مان لیں گے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ لڑکا میں بڑی کو دیتا ہوں, بڑی کو, بس فیصلہ کر لیا آپ نے. وہ جو بڑی تھی لڑکا لے کے چلی گئی. اب جب یہ گئی تو ان کا یہ تو فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا ہے, چلو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی چلے چلیں, وہ شاید کوئی فیصلہ کریں. تو ان کا چلو ٹھیک ہے. جب یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں, لاؤ بھائی چھری لاؤ. تو ان کا چھری کا کیا مطلب؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی بچہ ایک ہے اور اس کی مائیں دو بننے کو تیار ہیں, یہ بھی کہتی ہے میرا ہے, وہ بھی کہتی ہے میرا. تو اب میں کیا کروں؟ یہی کر سکتا ہوں کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر دوں, آدھا ایک کو دے دوں آدھا ایک کو دے دوں. اب انصاف کا تقاضا یہی ہو سکتا ہے. تو اب وہ چھوٹی بلبلا اسی چھوٹی, اس نے کہا حضور میرا نہیں ہے, اسے بچے کو بالکل آپ دو ٹکڑے نہ کریں, میرا نہیں ہے, اسی کا ایک کو دے دوں. اور جو بڑی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولتی, اس کے گھیرے پر کوئی آثار بھی نمودار نہیں ہوئے, وہ ایسی بھائی جی. اور چھوٹی تو بل بلا گئی, اس نے کہا کہ بچہ اسی کا ہے, ہاں بالکل اس کو دو روپئے نہ کریں, اس کو دینے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نہیں ہے, بچہ تیرا ہے, چنانچہ چھوٹی کو دے دیا. اب حضرت داؤد کا اشتہاد یہ تھا کہ انہوں نے بڑی کو دیا, اور حضرت سلیمان کا اشتہاد یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی کو دیا, چھوٹی کو دیا. اب ایمان سے کہنا, یہ فیصلہ جو ہوا اشتہاد پر مبنی ہوا یا نہیں ہوا؟ اشتہاد پر ہوا نا. تو اگر اشتہاد کوئی غلط چیز ہے تو پھر یہ اعتراف تو حضرت داؤد پر بھی آئے گا, حضرت سلیمان پر بھی آئے گا. ابو حنیفہ کی باری تو بہت عرصے کے بعد آئے گی, کیونکہ وہ حضور کی امت میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, ان پر تو اعتراض چلتے چلتے پرانا ہو جائے گا, شاید اس بھی رستے میں ختم ہی ہو جائے, جہاں تو بہت دیر سے پہنچے گا. یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد پر جو یہ اعتراض آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے, اور حضرت سلیمان پر جو اعتراض آئے گا اس کا کیا؟ معلوم ہوا کہ اجتہاد کو رائے قرار دے کر اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل رائے کہہ کے متون قرار دینا, یہ خود اپنے متون ہونے کی دلیل ہے. اور اجتہاد خود دلیل شرعی ہے. بلکہ مجھ سے اگر پوچھو تو میں تو صاف کہوں گا کہ حضور السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جب مجھے نبوت دنیا میں اللہ نے دے دی اور نبوت کا اظہار فرما دیا, میں مبعوث ہو گیا. بس دنیا میں میرے مبعوث ہونے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا, اور کسی کو نبوت نہیں ملے گی, کوئی نبی بنا کر پیدا نہیں کیا جائے گا. فرمایا انبیاء بنی اسرائیل کا تو عالم یہ تھا کہ ان کی نیابت انبیاء کرتے تھے اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی, میری نجابت میری امت کے علماء کریں گے.
اور وہ علماء کون ہیں؟
وہ مجتہدین ہیں، مجتہدین ہیں. انبیاء پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور مجتہد کے قلب پر اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کا رفع فرماتا ہے.
اجتہاد بھی ایک نور ہے، سمجھے،
نبوت بھی نور ہے، اجتہاد بھی نور ہے. یہ اور بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی مگر اجتہاد ختم نہیں ہوا. یہ بات بھی الگ ہے کہ کیونکہ ایک زمانے کے بعد اجتہاد کے شرائط نہیں پائے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب اجتہاد کے شرائط نہیں ہیں لہذا اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجتہاد نبوت کی طرح کوئی ایک منصب ایسا ہے کہ جیسے نبوت ختم ہو گئی اجتہاد بھی ختم ہو گیا. اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے کہ ایسے لوگ اب بھی پیدا کر دے. بلکہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد بن کر تشریف لائیں جی. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ بھی اجتہاد فرمائیں گے، اور امید اللہ کی رحمت سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اجتہاد ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے جی کے موافق ہو جائے گا، اور یہ عظمت ہوگی امام ابو حنیفہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اجتہاد ہو وہ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہو جائے. یہ عظمت حضرت عیسیٰ کو عظمت حاصل نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی معزز ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ عظمت کا مقام حاصل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد ان کے اجتہاد کے موافق ہو جائے. بہرحال اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر آپ اہل رائے کا ایک تانا دے کر اور آپ ان حضرات کے اجتہاد کو رد کرنا چاہتے ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دین کی گاڑی کبھی چل نہیں سکتی. یہ دین تو وہ ہے کہ جو قیامت تک چلے گا. اگر آپ اجتہاد کو بند کرتے ہیں تو دین وہی بند ہو جائے گا. جہاں اجتہاد ختم ہوگا وہیں دین کی گاڑی بند ہو جائے گی، سمجھے آپ. تو میں کر رہا تھا کہ ایک تو مجتہد مطلق ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں مطلق اجتہاد، ارے بھائی اس میں استخراج بھی شامل ہے، اس میں استنباط بھی شامل ہے، اس میں تخریج بھی شامل ہے، اس میں ترجیح بھی شامل ہے، اس میں تصحیح بھی شامل ہے، اور قواعد موضوعہ ائمہ مجتہدین کی روشنی میں جی اور ان کے منہاج پر پیش آمدہ مسائل کا حل یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جی. ایک مرتبہ حضرت قتادہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم جو بھی مسئلہ مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا جی. فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھو فقہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. تو میں حضور میں ایک فقہ کا مسئلہ پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں. حضرت قتادہ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یہ مسئلہ پوچھتا ہوں کہ ایک عورت کا خاوند جو ہے وہ گم ہو گیا اور پھر کسی نے اس عورت کو اس کی موت کی خبر سنائی، اس عورت کو جس کا خاوند گم ہوا جی موت کی خبر سنائی، تو اس عورت نے موت کی خبر سن کر اسے جنگ غالب حاصل ہو گیا کہ میرا خاوند مری گیا، چنانچہ پھر اس نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس سے دوسرے خاوند کی وہ بیوی ہو گئی، اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے. جب وہ دوسرے خاوند کی بیوی ہو گئی اور اس کی اولاد بھی ہو گئی، اتفاق سے وہ پہلا خاوند پھر واپس آ گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عورت پہلے خاوند کی ہے یا اس کی ہے، مگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے کیونکہ اجتہاد کے آپ قائل نہیں ہیں، اور حدیث اگر آپ بیان کریں گے تو جھوٹی ہوگی کیونکہ کسی حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے. اب اجناب قتادہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تم کیسا مسئلہ پوچھتے ہو؟ یہ واقعہ کبھی ہوا بھی ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت کا خاوند گم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو خبر دی ہو کہ تیرا خاوند مر گیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنگ غالب حاصل ہو گیا لہذا میں نکاح کرتی ہوں، عزت گزار کے اس نے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا پہلا خاوند واپس آ گیا. ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ ایسا واقعہ ہوا بھی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضور ہم تو مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے مصیبت کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے مصیبت کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر آپ اپنے اجتہاد سے جواب دیں گے تو آپ اس رائے کو مانتے نہیں ہیں، آپ مجھے اہل رائے قرار دے کر متون کرتے ہیں، اور اگر آپ حدیث سے جواب دیں گے تو وہ روایت غلط ہوگی کیونکہ کسی حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے. جناب قتادہ تو خاموش ہو گئے، پھر میں کوئی اور بات کرو جی. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی
تفسیر کی بات پوچھو, تفسیر کی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ حضور میں تفسیر کی بات پوچھتا ہوں قرآن کی, آپ یہ بتائیے کہ حضرت آصف بن برقیہ جو تھے جی, یہ جس کے لیے جن کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے الذی عندہ علم من الکتاب, قال الذی عندہ علم من الکتاب, یہ کون تھے آصف بن برقیہ, ان کا یہ آصف بن برقیہ کون تھے, یہ حضرت سلمان اسلام کے کاتب تھے, یہ کاتب تھے ان کے خادم تھے. تو آپ نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ آصف بن برقیہ نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف, آصف بن برقیہ نے کہا ان کا ہاں, کیونکہ کس بنا پر ان کا انہیں اسم اعظم آتا تھا, قتادہ نے فرمایا کہ انہیں اسم اعظم آتا تھا. تو امام صاحب نے فرمایا تھا یہ بتائیے حضرت سلمان کو اسم اعظم کا علم تھا یا نہیں تھا, آصف بن برقیہ کو تو اسم اعظم کا علم تھا. آپ یہ بتائیں کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسم اعظم کا علم تھا یا نہیں تھا؟ تو اب وہ ذرا سوچنے پڑے, مگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم نہیں تھا. امام صاحب نے فرمایا بھلا آپ خود ہی سوچیں کہ نبی کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی بھی نہ ہو اس کا علم نبی سے زیادہ ہو, اسم اعظم کا علم جی غیر نبی کو تو ہے مگر نبی کو علم ہی نہیں ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں غیر نبی کو جی ایسی بات کا علم ہو جو نبی کا نبی کو اس کا علم ہی نہیں؟ تو حضرت قتادہ پھر خاموش ہو گئے. تو میں کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے اور اہل رائے کہا, ارے رائے سے مراد اگر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف تو خدا کی قسم ابو حنیفہ اور ہر اہل حق عالم کا دامن پاک ہے, اس سے تمام مجتہدین کا دامن پاک ہے, نہ امام شافعی اہل رائے ہیں, نہ امام مالک اہل رائے ہیں, نہ امام احمد بن حنبل اہل رائے. امام احمد بن حنبل کے سامنے دو امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور بڑی دعائیں کرتے تھے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے صبر پر اور ان کے تحمل پر, ان کی اذیتیں جھیلنے پر, ان کی مصیبتیں برداشت کرنے پر بڑی تعریف کرتے تھے اور ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے اور تراہم فرمایا کرتے تھے. اور امام مالک سبحان اللہ, امام مالک کا تو حال یہ تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے لوگ کہ کیسا مانا امام صاحب کو آپ نے, امام مالک فرماتے تھے کہ اگر یہ جو مٹی کا ستون ہے نا, اگر امام حنیفہ یہ چاہیں کہ میں اسے سونے کا ثابت کر دوں تو واقعی کر کے دکھا دیں گے. یہ ان کی قوت استدلال کا عالم ہے. اور امام شافعی وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اللہ اکبر, کہ لوگوں کو ہمیشہ فرماتے رہے کہ الناس فی الفقہ حلال الا ابی حنیفہ, فقہ میں اگر کوئی دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ حنیفہ کا محتاج ہے, ان کے عیال میں داخل ہو, ان کے شاگردوں سے علم حاصل کرے, ان کی فقہ پڑھے, ان کے اصول کو دیکھے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, علوم قرآن کو سینے میں لیا, علوم حدیث کو سینے میں لیا, اجماع امت کا علم سینے میں لیا, تمام اعمال صحابہ اور قضایائے علی, قضایائے عمر, قضایائے ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کے قضایا کا علم حاصل کیا, اہل مدینہ کا تعامل حاصل کیا, اہل مکہ کا تعامل حاصل کیا. خدا کی قسم کوفہ ایک ایسا مقام تھا جو عالم اسلام کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی, سب سے بڑی چھاؤنی آپ سمجھے, اور بے شمار صحابہ سینکڑوں سے زیادہ صحابہ کوفے کے اندر, تابعین کوفے کے اندر, مجتہدین کوفے کے اندر, محدثین کوفے کے اندر, ہر علم اور فضل کا جو ماہر تھا جی صحابہ سے تابعین اور اتباع تابعین تک وہ سب کوفے کے اندر تھے. کوفہ کیا تھا؟ ایک ایسا مقام تھا کہ ہر طرف سے عالم اسلام کے تمام علماء, فضلاء, مجتہدین, محدثین, فقہا, ادبا اور اہل علم سب سمٹ کر کوفے کے اندر آ گئے تھے. اور خدا کی قسم اہل مدینہ کا علم کوفے والوں کو تھا, اہل مکہ کا تعامل کوفے والوں کو کوفے والوں کے پاس تھا, اور تمام صحابہ کے مذاہب اور صحابہ کے اختلافات اور قضایا سب علم کوفے کے اندر موجود تھا. اور اے امام ابو حنیفہ آپ نے اپنے سینے میں سب ہی کچھ لے لیا, کبھی کچھ لے لیا کیونکہ آپ نے ابراہیم نخعی
اور رحمت کتنے استاد ہیں؟ ابراہیم نخعی سے کوئی پوچھے وہ ان کے استاد ہیں، اور ابراہیم نخعی کیسے تھے؟ اللہ اکبر، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. عزیزانی محترم، یہ علقمہ بن قیس سے کوئی پیچھے پوچھے، اسود بن یزید سے کوئی پوچھے، اور اس زمانے کے فقہا اور علماء سے کوئی پوچھے ابراہیم نخعی. بلکہ دیکھو تمام بخاری کو دیکھو، یہ مسلم کو دیکھو، تمام سیاستہ کو دیکھو، تمام احادیث ابراہیم نخعی آفتاب ہیں علم حدیث کے، آفتاب ہیں علم روایت کے، اور خدا کی قسم ماہتاب ہیں علم فقہ کے. رہا یہ کہ ان کے اقوال میں اختلاف ہے، تو اختلاف کے متعلق کو ابھی کہہ چکا ہوں کہ اختلاف امتی رحمت. اگر ابو یوسف، امام محمد، امام دفر یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور شاگردوں کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے تو وہ بھی اختلاف میں مانتا ہوں، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام ابو یوسف کا کوئی قول ہو، امام محمد کا کوئی قول ہو، امام دفر کا کوئی قول ہو، وہ جو قول کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ کے اصول کو اختیار کر کے اور اس کی روشنی میں وہ قول کرتے تھے. اب اختلاف کیوں ہوتا تھا؟ وہ اختلاف اس لیے ہوتا تھا کہ یہ مجتہد مطلق تو نہ تھے، مگر مجتہد فی المذہب سے وہ جا اجتہاد ہوگا، اختلاف ہوگا. اور اختلاف کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے جس سے آپ گھبرائیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اختلاف سے وسعت ہوتی ہے، اختلاف سے گنجائش ہوتی ہے، اختلاف سے راہیں کھلتی ہیں، اختلاف آسانی کا موجب بنتا ہے، دوسرے کا سبب بنتا ہے. اور پھر آپ ذرا دیکھیں، میں نے قرآن کے بھی حوالے دیے، حدیث کے بھی حوالے دیے، اور پھر آپ کو ایک حدیث اور بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے کتاب و سنت، اجماع امت اور عمل صحابہ، عمل تابعین، اختلافات صحابہ اور اختلافات تابعین اور قضایا صحابہ، اور ان تمام کا علم حاصل کر کے آپ نے کیا کیا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک فقہ کے وہ سب مسائل مدون اور مرتب کر دیے. بے شک امام مالک کی فقہ ہے، بے شک امام شافعی کی فقہ ہے، بے شک احمد بن حنبل کی فقہ ہے، ہماری شناخوں پر امام اوزائی کی بھی فقہ ہے جی، اور بہت سے علماء اور فقہا کی فقہ ہے، مگر امام اوزائی کی فقہ ایسی مدون نہیں ہے جیسے امام احمد بن حنبل کی فقہ مدون جی، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ اس طرح مدون نہیں ہوئی جیسے امام شافعی کی فقہ مدون ہوئی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دونوں کی فقہ مدون ہے، مگر خدا کی قسم فقہ حنفی کی طرح کسی امام کی فقہ مدون نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک انسان کی زندگی میں حلال و حرام، احکام شریعہ سے جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ہر مسئلے کا استنباط امام ابو حنیفہ کے اصول کی روشنی میں اور مبانی اجتہاد کی روشنی میں، ان کے قواعد موضوعہ کی روشنی میں، ان کے قواعد کی روشنی میں تمام مسائل فقہیہ مستنبط ہوئے. اور یوں کہو کہ حلال و حرام کا اور احکام شرعیہ کا پورا ڈھانچہ بن کر تیار ہو گیا، اور اس کا خلاصہ قرآن ہے، اس کا مخرج حدیث ہے، اور کتاب و سنت اور تعامل صحابہ اور تعامل اہل بیت، ان تمام کو مخرج قرار دے کر اور مخزن قرار دے کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کو مدون کیا، اور ایسی فقہ مدون کی کہ مہد سے لے کر لحد تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اور قیامت تک کوئی مسئلہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آ سکتا جس کا جواب فقہ حنفی کے اندر اور اصول حنفی کے اندر موجود نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے اکمل فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سینکڑوں نہیں ہزاروں برس تک معمول میں ہی رہی اور آج بھی معمول میں ہی ہے، معمول میں ہی ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی مسلمان حکومت حنفی ہونے کے باوجود بھی فقہ حنفی کو نہ اپنائے تو پھر اس کا جواب، اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہوگی، میرے ذمہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی تمام امت مسلمہ کے مزاجوں کے مطابق ہے جی، مزاجوں کے مطابق ہے. اور میں فقہ شافعی کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں، ہاں میں نے پہلے عرض کیا، فقہ مالکی کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے اقوال قابل قدر ہیں، ذرین اقوال ہیں، لیکن اس کے باوجود فقہ حنفی کا جواب نہ مجھے یہاں ملتا ہے نہ مجھے وہاں ملتا ہے. فقہ مسئلے فقہ حنفی کی مثال نہ مجھ کو مسجد میں ملتی ہے, نہ مغرب میں ملتی ہے, نہ اندلس میں ملتی ہے, نہ مسلم میں ملتی ہے, نہ ہند میں ملتی ہے, نہ عرب اور عرم کے کسی گوشے میں ملتی ہے. اگر ملتی ہے تو انہی حضرات سے ملتی ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سینے سے علوم الفقہ کو لے کر اور پھر اس کو آگے چلایا. اور آج علوم الفقہ کا جتنا ذخیرہ فقہ حنفی میں موجود ہے اور موجود رہا اور موجود رہے گا. آپ کو پتہ چلا کسی کی بکری گم گئی, آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اس خیال سے شاید وہی مسروقہ بکری کا ذبح ہو کر آ گئی ہو اسی کا گوشت میں. حالانکہ اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ حرام نہیں تھا, مگر کمال تقویٰ اور کمال ورع کا تقاضا امام حنیفہ نے پورا کیا. یہاں تک کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب نے کہ یہ بتاؤ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے. جی ہاں طبعاً بکری کتنے عرصے تک زندہ رہتی ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ بکری کی طبعی عمر زیادہ سے زیادہ 60 برس ہوتی ہے. تو 60 برس تک امام صاحب نے بکری کا گوشت نہیں کھایا. جب 60 برس گزر چکے تو پھر یہ دن غالب ہوا کہ اب تو اس کی عمر تبھی کا زمانہ گزر گیا. جی ہاں لہذا اب بکری کا گوشت تھا. ایک مرتبہ آپ نے جاریہ خریدنا چاہی باندھی تو 20 برس تک تردد میں رہے کہ میں کیسی جاریہ کو خریدوں اور کس طریقے سے خریدوں. اللہ اکبر 20 سال اسی تردد میں گزر گئے. کمال احتیاط, کمال برا, کمال تقویٰ کا تقاضا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ نے اپنے تعلیموں کو کپڑا دے کر بھیجا کیونکہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ریشم کی اور ریشمی. سبحان اللہ تو کپڑے میں اتفاق سے عیب تھا تو آپ کے تعلیم نے فروخت کیا گئے. آپ نے پوچھا کہ تم نے کپڑے کا عیب بتایا تھا خریدار کو, ان کا حضور ہم تو بھول گئے. ارے جب تم بھول گئے تو تم نے ایسا عیبدار کپڑا بیچ دیا, اس سے پیسے لے لیے, تو بتاؤ وہ مشتری کا انہیں کس کے ہاتھ تم نے بیچا, وہ کپڑا کس کے ہاتھ بیچا. تو کارندوں نے کہا حضور وہ تو بہت سا مال تھا, وہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ بیچا, اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کپڑا کس کے ہاتھ بیچا, یہ تو ہمیں معلوم نہیں. فرمایا تھا پتہ کرو. نہیں پتا ہوتا, پتا چل ہی نہیں سکا. آپ نے فیصلہ کیا کہ اچھا جب مشتری کا پتا نہیں چلتا تو یہ تمام مال میں فقراء اور مساکین کو دیتا ہوں. آپ سمجھو یہ نہیں کہ وہ مال حرام تھا ماشاء اللہ, بلکہ تمہارے تقویٰ اور تمہارے احتیاط کا یہ تقاضا تھا. یہ امام صاحب کے ورو اور آپ کا یہ حال تو آپ سنی چکے ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 برس تک. ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 40 برس تک تہجد کی نماز کہاں گئی تمہارے امام کی, کیونکہ تہجد کا وقت تو جب ہی ہوتا ہے کہ جب عشاء کی نماز پر کوئی سو جائے اور پھر سونے کے بعد اٹھے تو پھر تہجد کا وقت ہوتا ہے, تو وہ تو سو ہی نہیں تو تہجد کا وقت ہی نہیں آیا, تو تہجد پڑے نہیں تو تمہارا امام 40 برس تک تہجد سے محروم رہا. یہ کیا بات ہے؟ جس نے مجھ سے یہ بات کر, میں نے کہا کہ صدر افسوس کا مقام ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں. میں نے کہا کہ صدر افسوس کا مقام ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ساری رات آہو بکا کرتا رہے, جی غم میں, خوف میں, خطرے میں, رنج میں اور گریہ اداری میں اس کی ساری رات گزر جائے اور اس کو نیند نہ آنے پائے, وہ چاہتا ہے کہ نیند آئے مگر نہیں آتی. اب بولو وہ تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے, وہ تہجد کیسے پڑھے گا تم بتاؤ کیسے پڑھے گا؟ بھائی وہ سونا چاہتا ہے مگر نیند آتی, وہ گریہ میں, آہو بکا میں, خوف میں, خشیت میں. میں کہتا ہوں کہ امام اعظم آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, آپ کی شخصیت وہ تھی کہ وہ 40 برس کی راتیں کہ جن راتوں میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, خدا کی قسم اس شخص سے زیادہ آپ کا دل خدا کے خوف اور خشیت سے بھرا ہوا ہوتا تھا, اور اس شخص سے زیادہ آپ خدا کے خوف کی وجہ سے گریہ, آہوزاری اور بکا میں مشغول رہتے تھے. جس طرح کہ وہ ایک رات تکلیف میں گزارنے والا ہیں اور ایک رات گریہ اداری میں گزارنے والا سونا چاہتا ہے اور نہیں سو سکتا اور تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے, سمجھے, اس ایک شخص کی آہو بکا اور رنج اور حزن سے زیادہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی 40 برس کی راتیں اسی حال میں گزرتی تھیں. آخر بولو اس کو تم تاریخ تہجد کہو گے؟ اگر وہ تاریخ تہجد نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے تاریخ تہجد ہو؟ بہرحال تفصیل کا تو یہ وقت نہیں ہے, میں بات بتا رہا تھا تو میں کر رہا تھا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی ایک امام کی تخلیق کیوں کرتے ہو؟ بھائی سب جب سارے امام حق پر ہیں تو جس کے مسئلے کو جس کا مسئلہ تھا ہو اختیار کر لو، یہ کیا کہ ایک امام کی تخلیق کرو؟ بھائی دیکھو یہ ٹھیک ہے، میں ہر امام کو میں حق پر مانتا ہوں، اور یہ میرا مسلک ہے کہ جب کسی امام نے کوئی اجتہاد کیا جی تو اس کے حق میں، اس مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد حق قرار پایا، وہ حق حق اضافی ہے، اضافی، اور جو حق حقیقی ہو وہ تو متعدد نہیں ہوا کرتا، اس اعتبار سے میں ہر مجتہد کو حق پر مانتا ہوں. لیکن میں کیا کہوں آپ سے، بھائی دین کے مسائل کوئی کسی اصل ضابطے پر مبنی ہوتے ہیں، ہر قانون کسی ضابطے پر مبنی ہوتا ہے، کسی ضابطے پر مبنی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں آپ تو بھائی مجھے بتاؤ کہ ابتدا کے تین پھیروں میں رمل کرتے ہو نہیں کرتے؟ رمل کرتے ہو، یہ موڈوں کی ہلاتے ہو پہلوانوں کی طرح. آخر کیوں؟ بولے کیا تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ دشمن کہیں گے کہ مدینے سے کمزور ہو کر آئے، ذرا ان کو دکھاؤ مونڈوں کی طرح پہلوانوں کی طرح مونڈے کھلا کر چلو تاکہ ان پر روح پڑے، انہیں پتہ چلے کہ کمزور ہو کر نہیں آئے، یہ تو پہلوانوں کی طرح طاقتور ہو کر آئے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 1400 گئے، اب وہاں وہ حضور کے صحابہ کو اس کمزوری کی حالت میں دیکھنے والا کوئی مشرک وہاں باقی ہے؟ ارے بھائی نہیں ہے نا. لیکن ایمان سے کہنا کہ وہ مونڈے آپ تو اب بھی ہلانے پڑتے ہیں، تو پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ شرع کے احکام تو کفر پر مبنی ہوتے ہیں. ہاں ایک علت ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ علت نہ ہو تو معلوم نہیں ہوتا، جو حکم علت پر ظاہر ہو، جب علت نہ رہے تو حکم نہیں ہوتا، لیکن حکم ہمیشہ علت پر نہیں ہوتا، حکم کا مزار کبھی حکمت پر بھی ہوتا ہے. حکم کا مزار کبھی حکمت پر بھی ہوتا ہے، اور حکمت ایسی چیز نہیں ہے جو فیل ہو جائے، یا کبھی ہو کبھی نہ ہو. تو اس لیے یہ حکمت علت کے فرق کو بھی نہیں سمجھتے، اور بس اعتراض ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں. ارے میں کیا کہوں آپ سے، ارے امام اعظم کتنے اونچے تھے، کتنے اونچے تھے، کتنے اونچے تھے میرے دوستو، ہمارے وہم و گمان کی وہاں رسائی نہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ تھے. اب کیا بات کہہ رہا ہوں، جو بولے ہاں جی، تو میں سن رہا تھا کہ حضور سرور عالم تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حضرات کو فضل و کرم سے نوازا. ہاں بات تکلیف کی چل رہی تھی، میں نے کہا بھائی ہر بات ایک اصول پر ہوتی ہے، تکلیف کی حکمت آپ جانتے ہیں، علت نہیں حکمت. تکلیف کی حکمت کیا ہے؟ تکلیف کی حکمت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ بھائی تم جس امام کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، مگر مکلف رہو وہ، مگر تکلیف کسی کی نہ کرو، چاروں امام میں سے جس کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، تمہیں اجازت ہے. اگر یہ لوگوں کو کہہ دیا جائے، اگر یہ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم چاروں اماموں میں سے جس امام کے مسئلے پر چاہو عمل کر لو، تو میرے پیارے دوستو ایک دور تو ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر للہیت تھی، خدا ترسی تھی، رضائے الہی کی طلب اور خدا کا خوف ان کے پیش نظر تھا. وہ جس عالم سے جو بات پوچھ کر عمل کرتے تھے ان کے نفس کا شائبہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، فقط رضائے الہی کی خاطر وہ ایسا کرتے تھے. اسی لیے 34 صدی تک لوگ کسی ایک مجتہد کی تکلیف پر جمع بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. لیکن جب دور آگے بڑھا، اللہ اکبر، جب دور آگے بڑھا اور لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، لوگ نفسانی خواہشات کے، بس میں ختم کروں، معاف فرمائیے، میں تو خود بیمار آدمی ہوں، میں اتنی تقریر لمبی کر بھی نہیں سکتا تھا، اور میں ابھی ختم کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے گا. تو حضور والا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور ایسا تھا کہ اگر کسی نے ابن ابی لہرا سے مسئلہ پوچھ لیا جی خدا کے خوف کی بنیاد پر، ان کو عالم دین مجتہد ہو محدث جان کر فقی جان کر، تو اس پر عمل کر لیا. کسی نے میں شبرما سے مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے امام احمد سے مسئلہ پوچھ لیا، سمجھا للہی ہے، خدا ترسی، رضا الہی، اور کوئی مقصد نہ ہوتا تھا.
اللہ اللہ، مگر اب حال کیا ہے؟ اب حال تو یہ ہے، میں ملتان کی حال عذاب کو بتاؤں، ہمارے حقانی صاحب کو تو یہاں کا حال معلوم ہوگا. حال یہ ہے کہ لوگ بیک وقت تین طلاق عورت کو دے دیتے ہیں
جی.
ہاں کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. تو اب احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ تین طلاق بیک وقت دے دیں تو اس کے بعد وہ عورت مغلظہ ہو گئی، اب وہ حلالے کے بغیر پھر دوبارہ اس زوج کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو جناب علی ہم ان کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں. حالانکہ بڑے پرانے حنفی سنی صلاح سلام کہنے والے، فاتحہ کہنے کرنے والے، گیارہویں پڑھانے والے، مگر جب طلاق کا مسئلہ آیا اور ہم نے یہ مسئلہ بتایا کہنے کہ نہیں صاحب وہ فلانے غیر مقلد مولانا جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک ہی طلاق ریڈی کر لو. ارے بھائی میں نے کہا کہ تم حنفی ہو کون ہو؟ ہاں کہنے کا آخر وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے. نصیحہ کیا نکلا؟ نصیحہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب ہمارے فتوی اور مل نہیں کیا، ان کے فتوی لکھا کر وہ جناب علی اپنا کام چالو رکھا. یہ حال ہے.
اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تقلید کا مسئلہ اہمیت نہیں رکھتا اس دور میں؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ جس بھی عالم سے تم مسئلہ کا ہو، پاشافی ہو، مالکی ہو، وہ حنبلی ہو، تو تم اس سے اس پر عمل کر لو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر امام کے مذہب کا وہی مسئلہ لیں گے جس پر ان کا نفس ہمارا راضی ہوگا جی، جو ان کی نفسانی خواہشات کے لیے تکمیل کا باعث ہوگا، جو ان کے معاذ اللہ ان کے نفسانی تقاضوں کی تکمیل کا سبب بنے گا وہی ویسا ہی کریں گے. تو میرے دوستو عزیزو یہ بات غلط ہے. اس لیے جب ہم نے کسی ایک امام کے ایک مسئلے کو یہ سمجھا کہ ذن غالب یہ ہے کہ یہ اس میں حق بات کہہ رہا ہے، تو پھر دوسرے مسئلے میں نا حق کی بدگمانی کرنا یہ بالکل بے دلیل ہوگی. لہذا ان کے تمام مسائل کو ذن غالب کی بنا پر حق ہی جانیں گے. اور جب حق جان لیا تو پھر حق سے اعراض کرنا یہ تو بڑی بڑی غلط بات ہوگی. لہذا ہمیں ایک ہی امام کی تقلید کرنا ہوگی. یہ تقلید اس لیے نہیں میں کر رہا کیوں کہہ رہا کہ وہ تقلید اس بنا پر ہے کہ اللہ اللہ کے رسول نے قرآن حدیث میں حکم دیا ہے کہ ایک امام کی سوا کسی دوسرے امام کی تقلید نہ کرو، بلکہ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے افرائے تمن، اس سے بچانا ہے. اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے جب تک ایک امام کی تقلید نہ. بہرحال تن بتا مسائل سے میں کسی مسئلے پر خیر حاصل بحث نہیں کر سکا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ورنہ امام اعظم کی بارگاہ حضرت پناہ تو بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے. میں اس کانفرنس کے لیے مقالہ لکھنا شروع کیا تھا مگر وہ درمیان میں ناتمام رہ گیا. انشاءاللہ جا کر اسے پورا کروں گا اور مولانا حقانی صاحب کو بھیج دوں گا اسے. واخر دعوانا الحمد للہ. میں آپ حضرات کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے اتنی دیر تک بیٹھ کر میری تقریر سنی، اور میری تقریر کیا ہے، میں کیا ہوں، بس میں آپ سے دعا کا خواستگار ہوں. آپ یہ دعا کر دیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا، وہ حاشیہ بھی ہو گیا ہے، جو باقی ہے اللہ وہ بھی مکمل کرا دے، میری زندگی میں تھک جائے، اور اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں کہ بھائی فقہ حنفی کے سوا اور کوئی قانون پاکستان کے مسلمانوں کے مزاج کے موافق نہیں ہے، یہ میں ضرور کہوں گا. پاکستان کے مسلمانوں کے مزاج کے موافق فقہ حنفی کے سوا کوئی اور قانون نہیں ہے. تو میں پہلے سے یہ کہتا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں، بعض لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کیا نام ہے، ابرار نام ہے یا کیا نام ہے، ڈاکٹر، ہاں، تو میں نے اس کا خدائی نے اس نے کہا یا نہیں کہا، بھائی میں اس چیز کا منسوخ نہیں کرتا، مگر اخباروں پڑھ کر میں حیران ہوا. اس شخص نے یہ لکھا اخبار میں کہ جب تک پردے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک رجم کی یا کوڑوں کی سزا دینا ظلم ہوگا، ظلم ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے دوستو اگر اسلامی حدود کو قائم کرنا ہی ظلم ہے، تو پھر اس سرزمین میں اسلامی نظام کا نافذ ہونا پھر آپ بتائیں، اس کا تصور ہی آپ ذہن سے نکال دیجئے جب ایسے ایسے لوگ آپ کے ملک میں پیدا ہو گئے. تو میں بڑا افسوس کرتا ہوں، یہی لوگ اسلامی نظام کی راہ میں حائل ہیں اور نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام رائج ہو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلامی نظام رائج کرے. بے شک تمام ائمہ کی فقہ حق ہے، لیکن پاکستان کی مزاج کے مطابق فقہ حنفی ہی ہے، اس لیے ہم اسی کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا.